نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج جس سوا بارے کی تلاوت کی گئی ہے اس کی ابتدا سیقول کے ربع سے کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے یہاں سے ابواب البر شروع فرمایا ہے. بہت سارے احکام ہیں جو مسلمانوں کو دیے گئے ہیں. اس سے پہلے زیادہ تر خطاب مشرکین کی طرف تھا، ضمناً دوسروں کو بھی خطاب تھا، لیکن یہاں سے زیادہ تر مسلمانوں کی طرف خطاب ہے. جب قبلہ تبدیل ہو گیا اور بیت اللہ کو اللہ نے قبلہ قرار دے دیا تو یہود و نصارہ نے اس پر بڑا اعتراض کیا اور بہت شور و واویلا کیا کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی کدھر قبلہ کبھی کدھر قبلہ. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب تو بہت سے ہیں اس کے، لیکن جو جواب یہاں دیا فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نیکی کسی میں نہیں رہ گئی کہ تم اپنے چہرے کو مشرق مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی کیا ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو اللہ رب العزت کی محبت میں خرچ کرے، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر اور مسافروں پر. تو گویا یہ ایک جواب دے دیا کہ صرف نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لو، یہ اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت. جب تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو اس طرف منہ کرنے پر ثواب، اور جب یہ کہہ دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کرو تو بیت اللہ کی طرف منہ کرو گے تو ثواب ملے گا. تو اللہ رب العزت نے اس کا یہ جواب عطا فرمایا اور ساتھ میں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکات دو، وعدوں کو پورا کرو، جب کسی سے عہد کر لو تو اس کو نبھاؤ. اسی طریقے سے سختی ہو، تنگی ہو، ترشی ہو، اس میں آدمی اخلاقی حالت یہ ہو کہ صابر و شاکر رہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں اگلا جو حکم ہے وہ قصاص کے بارے میں ہے، قتل کے بدلہ قتل. تفصیلات تو اس کی بے انتہا ہیں، لیکن بہرحال اجمال یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی. اور آخر میں یہ فرمایا کہ کوئی شخص زیادتی نہیں کرے گا. اور ساتھ میں اہل ایمان کو یہ فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ جو اسلامی حکم ہے قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. دیکھیے، جہاں ظلم ہوتا ہے ظلم کا بدلہ انصاف ہے. اگر ظلم کا بدلہ ظلم ہو تو ظلم کبھی ختم نہیں ہوتا. آج معاشرے سے ظلم اس لیے ختم نہیں ہو رہا کہ ایک نے ایک قتل کیا، دوسرے نے تین قتل کر دیے، اور تیسرے نے پھر چھ قتل کر دیے، تو وہ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے قبائلی علاقے، دیگر علاقوں میں یہ ظلم ایسا پھیلتا ہے کہ خاندان در خاندان، نسل در نسل چلتا رہتا ہے. باپ بیٹے کو وصیت کر کے مرتا ہے کہ بھائی اس نے چار مارے تھے تو آٹھ مارنا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ نتیجہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خود بخود قتل کا بدلہ قتل کرنا، خود قتل کا بدلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ وہاں ہوتا ہے جہاں انصاف نہ ہو. جب انصاف نہیں ہوگا تو لوگ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قتل کے بدلے میں قتل ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. یعنی یقیناً جب کسی کو انصاف مل گیا کہ اگر کسی نے قتل کیا، بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا، یعنی عدالت کے ذریعے سے اس کو انصاف مل گیا، تو پھر اس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ انتقام والا معاملہ کرے. انتقام پر تبھی آدمی اترتا ہے جب اس کے ساتھ ظلم پر انصاف نہیں ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان کے سلسلے میں تقریباً یہ پورا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ساتھ میں فرمایا کہ ایام معدودات، یہ تھوڑے سے دن ہیں، بہت لمبی چوڑی مدت نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس کی تم قدر کر لو. اور اس میں پھر احکام بیان فرمائے کہ کوئی آدمی بیمار ہو، مسافر ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، بے شک اگر اس کو روزہ تکلیف دے رہا ہو یا اس کی جان کے لالے پڑتے ہوں اس بیماری میں، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کو قضا کر لے. اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر پر ہے تو سفر کی حالت میں بھی روزہ فرض نہیں ہے، اگر آدمی چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ سفر آرام دہ ہو یا مشقت والا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ آسانی عطا فرمائی ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی سفر پر جاتے وقت روزہ نہ رکھے تو اس کی گنجائش ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ جب سفر پر ہوتے تھے، یقیناً اس زمانے کے سفر بھی آسان نہیں تھے، مشکل سفر تھے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ روزے رکھ لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگ بے ہوش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. یعنی ایسا سفر ہو جس میں مشقت ہو، تکلیف ہو، اور یہ بھی پتا ہو کہ بھئی سخت گرمی کا معاملہ ہے، تو پھر نیکی یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے. ہاں اگر ایسا سفر ہے جس میں مشقت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، تو پھر اگر رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. یہ حالات پر ہے، جس طرح کے حالات ہوں اس کے مطابق آدمی عمل کر سکتا ہے، لیکن اگر سفر میں بہرحال روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. البتہ اتنی بات کا پھر بھی اہتمام کرے کہ کھلم کھلا کھاتا پیتا نہ پھرے. اگر ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے، تو اب یہ نہیں ہے کہ سب کو علل اعلان دکھلاتا پھرے کہ میرا روزہ نہیں ہے بھائی، آج کیا ضرورت ہے اس کی. آدمی نے کھانا پینا ہے، خاموشی سے کھا لے، چپ کر کے کھا لے. حتیٰ کہ بعض اوقات تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی وجہ سے، مثلا ایک خاتون ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا لیکن اچانک اس کو ایام شروع ہو گئے، تو اب حکم یہ ہے کہ بھئی اس روزہ تو ختم ہو گیا، اس روزے کی قضا کرے گی وہ، لیکن اپنے آپ کو روزے داروں کی طرح رکھے، تاکہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ بھئی یہ روزے دار نہیں ہے یا کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا. اس قسم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے حکم یہ بھی بتلا دیا کہ بعض اوقات بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتی، اس کا حکم اور ہے. اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کو بخار چڑھ گیا، نزلہ زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، یا اور جو ہے ایسی بیماری ہے کہ آج تو روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن کل رکھ سکتا ہے، پرسوں رکھ سکتا ہے، یا اس روزے کی قضا بعد میں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر قضا ہی کرنی چاہیے. وہ لوگ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں یا ایسے بڑھاپے میں، بڑھاپے کے بعد تو جوانی نہیں آتی لیکن بڑھاپا بھی بہت شدت کا ہے کہ انتہائی کمزوری ہے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ فرمائی کہ فدیہ دے دو. بعض لوگ تھوڑا سے بیمار ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نے آج روزہ نہیں رکھا تھا، اس کا فدیہ کیا دوں. ارے بھائی اس کا فدیہ روزے کی قضا ہے، جب رمضان ختم ہو جائے عید کے بعد پھر قضا کر لو. اور اگر کسی نے فدیہ دے بھی دیا، بعد میں اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی، تو فدیہ تو انشاءاللہ آپ کا ثواب ہو ہی جائے گا، لیکن بعد میں قضا بھی کرنی چاہیے. تو یہ احکام بھی اللہ نے بیان فرمائے. اسی طریقے سے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں یا تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ نے وہ احکام دیے ہیں کہ اگر تم محسوس کرو تو تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. اور اسی طرح اس مہینے میں رمضان المبارک نازل ہونے کا ذکر بھی فرمایا. راتوں، اس مہینے کی راتوں کو اللہ نے حلال فرمایا، اس کو بھی ذکر فرما دیا. اور ایسے ہی سحری اور افطار کے وقت کا بھی ذکر فرما دیا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، اس کو بھی یہاں پر ذکر فرما دیا. اور ساتھ میں اس بات سے منع کر دیا کہ جو اللہ کے حدود ہیں اس سے تجاوز ہرگز مت کرو. یعنی جہاں تک جو حکم ہے اس کو وہیں تک رکھو، اپنی طرف سے اس میں اضافے مت کرو، اس میں کمی نہ کرو. اس سے اگلا جو حکم ہے، یعنی جو رکوع ہے، اس میں رؤیت ہلال سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں. یقیناً یہ بڑے احکام اہم ہیں. میں خلاصے کے طور پر یہ عرض کر دوں کہ آج ہم سب اس میں مبتلا ہیں کہ چاند کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب ختم ہوتا ہے تو بھی پتہ نہیں چلتا. ہونا یہ چاہیے کہ ہر مہینے ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، لیکن ہمارے یہاں صرف رمضان کا چاند دیکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ ہوا عید کا چاند دیکھ لیا، بقرعید کا چاند دیکھ لیا. یہ دو تین چاند کے علاوہ باقی لوگوں کو مہینوں تک کا نہیں پتا ہوتا. یہ بڑی سستی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا نظام چاند پر رکھا ہے، عبادتوں کا نظام چاند پر رکھا ہے، شب رات کب ہوگی اس کا پتہ چاند ہی سے پتہ چلے گا، رمضان کب شروع ہوں گے، عید بقرعید کب ہوگی، ان سب کا نظام چاند پر ہے. اسی طریقے سے عورت کی عدت ہے، اس کے مسائل ہیں اور بہت سے احکام ہیں جو چاند پر ہی، چاند کے حساب پر مشتمل ہیں. اس لیے ایسی غفلت اس سے نہیں برتنی چاہیے کہ چاند کا حساب بالکل ختم ہی ہو جائے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اس وقت شاید خلیجی ممالک میں ایسا ہے کہ وہاں پر چاند کا حساب رکھا جاتا ہے، ان کے یہاں آمد و رفت، اس کا بھی حساب کتاب سب چاند سے کیا جاتا ہے. بعض لوگ بڑی سلسلے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، لیکن یقیناً ان افواہوں کو الحمدللہ تقریباً 28 سال سے میں تو سنتا آتا ہوں، لیکن کبھی سچی نہیں ہے وہ. بعض لوگ پہلے سے کہہ دیتے ہیں، جیسے ابھی اخبارات میں آپ نے پڑھ لیا کہ صاحب حکومت سعودیہ نے اعلان کر دیا کہ جمعے کو روزہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ روزہ چاند دیکھنے پر ہے، چاند ہی نظر نہیں آیا تو حکومت کیسے اعلان کر سکتی ہے؟ آخر وہ مسلمان حکومت ہے، اتنا بڑا اہم کام جو ہے وہ سارے مسلمانوں کا گناہ اپنے ذمے لے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب دیکھیے حکومت نے اعلان کر دیا، اخبار میں آ گیا. میں نے کہا آپ نے یقین کر لیا؟ حکومت نے اعلان کیا نہیں کیا آپ سے پوچھ کے کیا؟ مشورہ کیا تھا تم سے بھائی کیا ہم اعلان کر رہے ہیں، یا آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اعلان کر دیا؟ خالی اخباروں کی خبروں پر مشتعل ہونا اور پھر افواہ در افواہ سلسلہ، یعنی اپنی تسلی کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں تو اس کو کہوں گا ٹھڑک پوری کرنے کے لیے، کیونکہ ٹھڑک ہے کہ بھائی تبصرے کرنے ہیں کچھ بیٹھ کر، تو اب بیٹھ کر یہی کر رہے ہیں کہ صاحب دیکھو حکومت سعودیہ نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں تو دل سے ہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ خبر غلط ثابت ہو، تو الحمدللہ اللہ کا احسان یہ ہوا کہ چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا. اگر حکومت اعلان کر چکی ہوتی یا کر دیا ہوتا تو کیا روزہ نہ ہوتا وہاں پر؟ لیکن ایسا سب کچھ نہیں، یہ صرف افواہیں ہوتی ہیں اور بعض لوگ اس کو پھیلاتے رہتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. البتہ وہاں کی حکومت کا ایک کام ہے جو بظاہر اچھا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈائریاں کیلنڈر بنائے اور وہ چاند کے حساب سے ہی بنائے. ان کا جو دنیا کے کام ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی روزانہ کا جو کام ہے وہ اسی کیلنڈر کے مطابق ہوتے ہیں. چاہے روزہ آج یکم رمضان ہے مثلا اور انہوں نے 29 کا بنایا تھا، تو ان کے کیلنڈر میں دو رمضان ہوں گے. آپ جب داخل ہوں گے سعودیہ میں، آپ کی جو انٹری ہوگی وہ دو رمضان کی ہوگی، لیکن حقیقت میں یکم رمضان ہوگا. تو انہوں نے اپنے حساب کتاب کو آسان کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا کہ جو ان کے جو معاملات ہیں وہ تو کیلنڈر کے حساب سے ہوتے ہیں، اب اس میں جو بھی تاریخ آ جائے، لیکن جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، چاہے وہ عید ہو، بقرعید ہو یا رمضان کا معاملہ ہو، وہ سب اس کا مدار رؤیت ہلال پر. چاند نظر آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے، ورنہ نہیں. یہ ان کی دیانت کی بات ہے، غالباً 1983 کی بات ہے. میں جب پہلی مرتبہ الحمدللہ وہاں اللہ نے جو اتفاق ہوا جانے کا سعادت عطا فرمائی، تو 28 روزے کو، یعنی 28 روزے کو 29 شب تھی، چاند ہو گیا. انہوں نے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کو چھوڑ کر سب جگہ اس کا اعلان بھی کر دیا، لیکن تراویح میں چونکہ پارا باقی تھا اس لیے رات کو پارا مکمل ہوا تراویح میں، اس کے بعد اعلان کیا کہ بھئی رمضان کا چاند دیکھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی یا ہمیں نظر نہیں آیا، کوئی گواہی کوئی شہادت نہیں ملی. اس گواہی نہ ملنے کی بنا پر ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان نہیں ہوا، ایک دن تاخیر سے رمضان شروع ہوا. لیکن اب چونکہ 28 روزے کو چاند عید کا نظر آ گیا، اس سے پتا چلا کہ ہماری غلطی تھی، لہذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل عید ہوگی اور ایک روزہ جو رہ گیا ہے وہ عید کے بعد اس کو قضا کر لیا جائے. کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی دنگا نہیں ہوا، معمولی بات تھی، شریعت کا مسئلہ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے تو روزہ مت رکھو، اور اگر بعد میں اپنی غلطی کا پتہ چل جائے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، تب بھی آپس میں باہم دست و گریبان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو جی صاحب وہ حکومت ایک روزہ کھا گئی، مولویوں نے جو ہے وہ آج عید کرا دی، آج روزہ کرا دی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن یہ سارا گناہ ہمارے اپنے اوپر ہے، ان چہموں گوئیوں سے کیا فائدہ ہوتا بتائیے؟ بلا وجہ کوئی اپنے سر نہیں لیتا. یقیناً کچھ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ الگ ہی اڑان چلتے ہیں، تو وہ الگ، وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن ہم تو الحمدللہ جمہور کے ساتھ، پورے ملک کے اندر جو جمہور فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ، ہم ایک آدمی کے پیچھے نہیں چلتے. اس لیے اس کا ہمیں تدارک کرنا چاہیے کہ بلا وجہ ہم جو باہم دست و گریبان ہوتے ہیں اور محفل آرائیاں کرتے ہیں، مجلسیں سجاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے لیے بغض دل میں پیدا ہو، اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے چاند کے جو حساب کتاب رکھے ہیں اس میں ہمارے لیے بڑے فوائد ہیں. حج کا حساب چاند سے ہوتا ہے، عبادات کا حساب چاند سے ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ چاند کے حساب کو یاد رکھیں. جہاں جو ہے وہ شمسی تاریخیں یاد رکھتے ہیں وہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، شمسی تاریخیں بھی اللہ تعالی ہی کی ہیں، کوئی کسی انگریز نے پیدا نہیں کر دیا چاند کو یا سورج کو، وہ بھی اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ ہم حساب کتاب چاند سے رکھیں، اس لیے کہ سورج تو روزانہ ایک جیسا نکلتا ہے ایک جیسا غروب ہوتا ہے، کیسے پتا چلے گا جی آج چاند کی پہلی ہے یا دوسری ہے یا مہینے کی پہلی ہے یا آخری ہے؟ یہ تو چاند ہی سے پتا چل سکتا ہے کہ جب چاند کی پہلی تاریخ ہوگی اس کا نکلنا پتا چلتا ہے، اس کے غروب کا پتا چلتا ہے، اور اس کا گھٹنا بڑھنا جو ہے وہ پتا چلتا ہے، تو وہ چاند سے معلوم ہو سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قمری تاریخوں کو بھی یاد رکھیں. جہاں شمسی تاریخیں ہم لکھنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قمری تاریخیں بھی ڈالنی چاہیے تاکہ یہ جو سنت ختم ہو رہی ہے اس کا ہم پھر سے اجرا کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے آگے قتال فی سبیل اللہ اور جہاد کا حکم ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو اس میں جہاد سے متعلق احکام اللہ تعالی نے بیان فرمائے. اسی طرح اشہر حرام یعنی جو چار مہینے ہیں، ذیقعد، ذی‌الحج، محرم اور رجب، یہ چار مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو بھی ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے. اور ساتھ ساتھ ایک خاص بات یہ بتلا دی کہ جب آدمی جہاد بھی کر رہا ہو، حقیقی معنی میں اگر جہاد ہو، اس میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. مثلا بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، ضعیف عورتوں کو قتل نہ کرو، اسی طریقے سے جو لوگ مزدور پیشہ ہیں ان کو بھی قتل نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کریں. ہاں اگر تم سے وہ قتال کریں پھر اس کا حکم الگ ہے، لیکن تم زیادتی نہ کرو. اور ساتھ میں یہاں پر بھی فرما دیا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جو جتنی زیادتی کرے تم اتنی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. یہ ایک انصاف پسند فیصلہ ہے شریعت کا. اور اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر شریعت نے حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کبھی بدلہ لینے کا موقع آ جائے تو آدمی کو صرف اتنا بدلہ لینا چاہیے جتنے کسی نے زیادتی کی ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن یہ تو ہے کہ اگر بدلہ لینا چاہو تو جتنی زیادتی کسی نے کی ہے اتنا کر لو، لیکن ولئن صبرتم، اگر تم صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر. لیکن حالت جہاد کے احکام بہرحال اور ہیں، اس کی تفصیلات ہیں. اس کے بعد پھر حج اور عمرے کے سلسلے میں اللہ تعالی نے احکام بیان فرمائے ہیں. یہ ایسے احکام ہیں کہ جو پیش آتے رہتے ہیں، اور جب حج اور عمرے کا موقع ہو تو ضرور ان کو سیکھنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ لوگ ان معاملوں میں ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ پتہ چلا رات کے 2 بجے جو ہے اس کی فلائٹ ہے اور رات کو 10 بجے 11 بجے آ رہا ہے ہمارے پاس کہ وہ کچھ عمرے کے بارے میں پوچھنا ہے. ارے بھائی اس کے لیے وقت نکالو، 2-4 دن 10 دن پہلے کچھ تھوڑا سا سیکھو، سیکھ کر جاؤ، لہذا جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو ہے وہ روٹین سی ہو گئی کہ صاحب رمضان میں عمرہ ضرور کرنا ہے، چاہے جتنا بھی کرایہ بڑھ جائے، کچھ بھی بڑھ جائے، حکومت بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور ہم لوگ بھی باز نہیں آتے. کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ ایک شہرت اور ریاکاری کسی ایک فدا پیدا ہو گئی. آج ہر آدمی جو ہے وہ اس نے اسٹیٹس بنا لیا اس کو کہ صاحب ہر رمضان میں عمرہ کرنا، وہ فرض اور واجب نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ممانعت نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو لازمی اور ضروری سمجھنا. بعض لوگ جو ہیں اس کو انتہائی ضروری سمجھتے ہیں. صاحب لوگ، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی وہ ہر سال جاتے تو رو رہے تھے، میں نے کہا رو کیوں رہے؟ کہنے لگا لوگ کیا بولیں گے اس سال گئے نہیں. میں نے کہا تم اللہ کے لیے جاتے ہو لوگوں کے لیے جاتے ہو؟ ارے بھائی اللہ کے لیے عمرے کرو، لوگ کوئی خوش ہو نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر کوئی کہہ دے گا نہیں ہے تو نہیں ہوا انتظام اس سال، بس اللہ کو جب منظور ہوگا جتنی بار کی حاضری ہے وہ تو جائے گا آدمی، اور اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار نہ کریں. بعض لوگ حج اور عمرے کے لیے ناجائز اختیار طریقے کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کے جو ہے وہ اپنے ویزے لگواتے ہیں اور رشوتیں دے کر ویزے لگواتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اور جا رہے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے. یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جو صرف نام و نمود کے لیے اور ریاکاری کے لیے سب عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ فرمائے. بہرحال اس رکوع میں حج اور عمرے کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. زمانہ جاہلیت میں جو قریش تھے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں آ کر ٹھہر جاتے تھے، اور باقی لوگوں کو کہتے تھے کہ تم جاؤ. ہم تو اہل حرم ہیں اس لیے حرم کی حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس, جہاں لوگ جاتے ہیں یہ بھی وہاں جائیں, اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے. کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, الا تقوی, بس تقوی بنیاد اصل. ورنہ کوئی سردار ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, جہاں عام آدمی جاتا ہے وہاں تمہیں بھی جانا ہے. اس لیے ان کو حکم دیا کہ تم جس طرح لوگ عرفات میں جاتے ہیں تمہیں بھی چاہیے کہ عرفات میں جاؤ, اور پھر واپس آ کر رات کو مزدلفہ میں ٹھہرو, پھر منا جاؤ, جس طرح جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرو. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, تم جو کچھ بھی خیر کے کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. آگے ایک اور عمل کی اصلاح فرما دی کہ بعض لوگ نیک جگہوں پر جاتے ہیں لیکن ان کا جانا دنیا کے لیے ہوتا ہے. مثلا بیت اللہ جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ بھائی جا کر کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کریں گے, فلا کام کے لیے دعا کریں گے, مطلب آخرت طلب کرتے ہی نہیں. یعنی ایسے خاص مقامات پر جہاں کے آدمی کو دنیا اور آخرت کی اچھائیاں مانگنی چاہیے, وہاں جا کے صرف دنیا طلب کرنا, حتیٰ کہ بعض لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کا مقصد ان کا اپنی اصلاح نہیں ہوتا, بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ صاحب جائیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی, ہمارے کام بن جائیں گے, کاروبار میں ترقی ہو جائے گی, اور صاحب فلاں کام رکا ہوا ہے وہ ختم وہ ہو جائے گا. اس لیے جانا بزرگوں کے پاس یہ صحیح نہیں. آدمی جائے ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جائے, ان کی اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے جائے. اب اگر کوئی مشکل آ گئی ان سے دعا کی درخواست بھی کر دے تو یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں. کون کہتا ہے نہ آئیں وہ دعا کے واسطے, با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. ایک شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ کون کہتا ہے نہ آئیں وہ دعا کے واسطے, یعنی ہم اس سے منع نہیں کرتے کہ بزرگوں کے پاس دعا کے لیے نہ جاؤ, لیکن با خدا سے کاش ملتے ہم خدا کے واسطے. اللہ والوں سے ملنا صرف اللہ کے لیے ہو تو یہ بڑی بات, دنیا کے لیے نہ ملا جائے کہ بھئی دنیا کی غرض ہماری پوشیدہ ہے, اس اعتبار سے ملنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور آگے اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں یوں کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا, فمن الناس من يقول ربنا آتینا فی الدنیا, یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا عطا فرما دے. اچھا دنیا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, کم از کم اس کو دنیا حسنہ تو کہتے, لیکن وہاں مقصود ہی نہیں ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ دنیا دے چاہے جس طرح سے بھی دے دے, حلال طریقے سے ہو, حرام طریقے سے ہو, کسی کا گلا کاٹ کر ہو, کسی بھی طریقے سے ہو, دنیا آنی چاہیے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اللہ فرما رہا ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں. اور ومنہم من یقول, اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو دنیا طلب نہیں کرتے, کہتے ہیں صاحب دنیا نہیں مانگنی چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ دونوں غلط ہیں, جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں آخرت نہیں مانگتے وہ بھی غلط کر رہے ہیں, اور جو ہی سمجھتے ہیں کہ دنیا مانگنا منع ہے صرف آخرت ہی مانگو وہ بھی غلطی پر ہیں. بلکہ فرمایا کہ بھئی دنیا بھی مانگو اچھی مانگو. جب ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کی جب ہم نے قید لگا دی, حسنہ کے اندر ساری اچھائیاں آ گئیں, صحت تندرستی, رزق کی فراوانی, عافیت دارین, خوشحالی, سب چیزیں آ گئیں اس میں, اور نہ صرف اپنی اولاد کی, اپنے عزیزوں کی, رشتہ داروں کی ساری اچھائیاں آ گئی. تو آدمی جب مانگے یا اللہ ہمیں دنیا بھی دے اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما, تو دنیا اور آخرت دونوں اس طرح سے مانگنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس غالباً گئے, عیادت کے لیے بیمار تھے, سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے. فرمایا کہ بھئی تم کیا دعا کرتے رہتے ہو؟ تو کہا کہ بس میں تو صبر مانگتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. فرمایا کہ بس صبر مانگو گے تو پھر تو سوکھ کے کانٹے ہی ہو گئے, اللہ سے مانگو کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے, مجھے صحت عطا فرما دے, مجھے عافیت عطا فرما دے. اور پھر فرمایا تم یہ کیوں نہیں کہتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ یہ جامع ترین دعا ہے. آدمی کو اگر کوئی دعا یاد نہ رہے یہ دعا مانگ لیا کرو, اس میں دنیا اور آخرت سب کی اچھائیاں ہیں. تو آدمی دنیا بھی اچھی مانگ لے اللہ سے, آخرت بھی اچھی مانگے. اللہ تعالیٰ نہ یہ چاہتے کہ تم دنیا ایسی گزارو کہ بلک بلک کی گزارو, مانگو اچھی, اگر نہ ملے تو تب بھی قانے رہو, صابر رہو کہ بھئی ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر لی, شاید ہمارے نصیب میں نہیں. آخر میں کہنا ہی پڑتا ہے نا یہ جملہ, اس لیے پہلے سے اس کے لیے تیاری کرو, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے, حلال طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن تمام تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود اگر خوشحالی جو ہے وہ نہیں آ سکی, اور جو ہے وہ ہمارا ہاتھ فراوانی کے ساتھ ہمیں نعمتیں نہیں ملی، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، الحمدللہ علی کل حال اس وقت بھی کہو. تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، اور فرمایا جو لوگ ایسے لوگ ہیں جو دنیا آخرت کی اچھائی مانگتے ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کی تعریف فرمائی اللہ رب العزت. اور آخر میں اس رکوع کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ کرو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اپنے مرضی کے مسائل آئے تو اس پہ عمل کر لیا، لیکن جہاں نفسانی خواہش کے خلاف بات ہوئی اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہ کرو. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا، ان لوگوں کی خرابی معلوم ہو گئی جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور نماز تک رکھ دیا ہے، کہ بس جی اسلام تو اس کا نام ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لو، بس مسجد میں آ جایا کرو، تراویح پڑھ لو، بڑی راتوں میں جاگ لو، بس کافی. بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، تجارت بھی صحیح ہونی چاہیے، معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے، خرید و فروخت بھی صحیح ہونا چاہیے، سارے معاملات تمہارے درست ہوں، پھر اسلام میں پورے پورے داخل ہو گئے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دل تو مطمئن ہے اسلام پر لیکن ظاہری اعمال اس کے مطابق نہیں، یا ظاہری اعمال تو دین کے مطابق ہو رہے ہیں لیکن دل اس پر مطمئن نہیں ہے. بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، جب دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، کہ دل بھی مطمئن ہو اور اعضاء و جوارح بھی اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ یہ سلون کا مادہ ينفقون، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ تو تم اپنے اپنی استطاعت کے مطابق کرو، البتہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ کہاں خرچ کرو. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے پہلے والدین کا حق، تم جو بھی خیر میں سے خرچ کرتے ہو، کام کرنا چاہتے ہو، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین. اس سے یہ پتا چلا کہ اول خیش بعد درویش، پہلے اپنے عزیز رشتہ دار قرابت دار تعلق والے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، زکات دینی ہو تو بھی جن لوگوں کو زکات لگتی ہے اپنے عزیزوں میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو دے. اور بالفرض اگر آپ زکات ادا کر چکے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارا فلاں عزیز بیچارہ قسم پرسی کے عالم میں ہے، تو دیکھیے زکات دے کر ختم نہیں ہو گیا مالی حق، ہمارے مال میں اب بھی حق باقی ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی مر رہا ہے بھوک سے، اس کو کھانا کھلانا واجب، پانی پلانا واجب، اس کی مدد کرنا واجب. بعض لوگ زکات سے سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ صاف مال دینے کو تیار نہیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں زکات چل جائے گی؟ زکات تو چل جائے گی، نہیں چل جائے گی تو صحیح مال کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے، ضرورت سے زائد بھی ہے، خرچ کرو بھائی، اور جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی آئے گا. اگر بند کر کے رکھو گے تو پانی میں سڑان پیدا ہو جائے گی، اگر راستے کھلے رکھو گے تو پانی جہاں نکلے گا پیچھے سے صاف پانی آئے گا بھی. اسی طریقے سے جب مال خرچ ہوگا تو پیچھے اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائیں گے، اور اگر اس کو روک کے رکھو گے تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ اس میں بسان پیدا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرمایا کہ انفق یا بلال، اے بلال خرچ کر اور دینے والے سے جو ہے وہ خطرہ مت رکھ، یعنی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کیا پیسے ساتھ لے کے آئے تھے؟ جس خدا نے ہمیں اب عطا فرمایا ہے وہ خدا ہمیں پھر بھی عطا فرمائے گا، اس لیے ضرورت مند جہاں بھی ہوں ان کی ضرورتوں پر خرچ کرنا، البتہ تحقیق تفتیش کر لو، یہ ایک الگ بات، تاکہ تمہارا مال تمہارا پیسہ صحیح جگہ پر خرچ ہو. یا اگر کسی ایسے آدمی کو دیتے ہو جس پر اعتماد ہو تو ٹھیک ہے، اعتماد اگر مکمل ہے تب اسے اس کے ذریعے بھی خرچ کرا سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ خود خرچ کرو تب بھی اچھی طرح سے تحقیق کر لو کہ بھئی جہاں ہم دے رہے ہیں یہ واقعتاً مستحق زکات ہیں یا نہیں، اگر پتہ چل جائے تو دے سکتے ہیں. البتہ ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، والد کے والدین کو نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے اوپر تک، یعنی والد دادا پر دادا نانا پر نانا، ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. اسی طرح اولاد، اولاد کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، نیچے تک ان کو بھی نہیں دی جا سکتی. البتہ دائیں بائیں یعنی بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، پھوپھا کو دے سکتے ہیں، اور ان سب کو زکات دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ مستحق زکات ہوں. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صاحب وہ بیوہ ہے. ارے بھائی بیوہ مالدار بھی تو ہوتی ہے، ضروری تو نہیں کہ بیوہ ہونا اس کا مستحق زکات ہونے کی علامت نہیں ہے بیوہ ہونا. حضرت خدیجہ بیوہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجارت کیا کرتے تھے، مال تجارت جو ہے وہ ان کے پاس تھا، باقاعدہ تجارت کیا کرتی تھی، مال تو بیوہ بھی تو مالدار ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو یہ طریقہ ذرا کم ہے لیکن میں نے سعودی عرب میں دیکھا ماشاءاللہ کہ وہاں والد کی جو وراثت بڑھتی ہے تو بعض اوقات شادی شدہ بیٹی کو بھی جو ہے وہ لاکھوں ریال ملتے ہیں اور پھر اس سے وہ جو کام کرتی ہیں تو میں نے دیکھا کہ اپنے شوہر کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے بھی وہ کام کرتی ہیں اور اس کو ہر سال زکات بھی نکالنا صحیح جگہ پر خرچ بھی کرنا الحمدللہ وہاں پر اس چیز کا چلن کافی. تو بہرحال یہ طریقے شریعت کے ہیں, جب ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہوں گے تو یہ ساری چیزیں اس کی فکر بھی پیدا ہوگی کہ ہم سیکھیں. لیکن یہاں جو آیت ہے یہ زکات سے متعلق نہیں ہے, اس لیے کہ زکات تو والدین کو دے ہی نہیں سکتے. یہاں پر تو ہے کہ وما انفقتم من خیر, کوئی بھی خیر, اس سے مراد پھر نفلی مالی صدقہ ہو گیا کہ کوئی بھی اگر آدمی مال جو ہے وہ خرچ کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دیکھ لے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن اللہ کو وہ پسندیدہ ہوتی ہیں, اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو جن کو تم پسند کرتے ہو لیکن اللہ کو ناپسندیدہ ہوتی ہیں. عسى ان تکرہوا شیئا فهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. بعض چیزیں ہمارے لیے شر ہوتی ہیں, ہم اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب میں نے تو آج ہی کی فلائٹ سے جانا ہے, ضد کر رہا ہے, سورس لڑا کر رشوت دے کر کسی نہ کسی طریقے سے جناب وہ ٹکٹ حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے جی آج ہی کی سیٹ چاہیے, بڑی کوشش کرتا ہے اور لیکن سیٹ ہوتی نہیں, بڑا افسوس کرتا ہے, سب کے سامنے کہتا ہے صاحب بڑی کوشش کی نہیں ہوئی, اور اللہ معاف کرے پتہ چلا کہ جہاز اڑا اور بعد میں وہ کریش ہو گیا ختم. اب بڑا ہوتا ہے اللہ, اللہ کا شکر ہے بھائی الحمدللہ, شکر ہے میں نہیں گیا بھائی, میں چلا جاتا تو آج میں چلا ہی جاتا, پھر کبھی واپس نہ آتا. تو بات یہ کہ اس وقت تو بہت دل چاہ رہا تھا کہ بھی ضرور جاؤں, بات یہ کہ سب معاملے بھی اللہ پر چھوڑ دو کہ یا اللہ اگر ہمارے لیے خیر ہے انتظام فرما دیجیے, خیر نہیں ہے تو ہم آپ کی رضا پر راضی ہیں. یہ چیز اس کو تفویض کہتے ہیں, یہ ہم میں اگر آ جائے تو بڑی بات ہے. ایک چیز ہے تفویض, ایک ہے تجویز. تو تجویز مت کرو کہ ایسا کر دو یا اللہ ایسا کر دو, اللہ میاں کو مشورہ مت دو. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کو تفویض کرو کہ یا اللہ یہ میں اپنا کام آپ کے سپرد کرتا ہوں, میرے حق میں اگر بہتر ہے تو کرا دیجئے, بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر عطا فرما دیجئے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کاموں کو دیکھنے والے. تو بہرحال اگر کوئی بات بعض اوقات پسند کے باوجود نہ ہو سکے, بعض جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا, تو اللہ کی رضا میں راضی رہو. یہ نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ مینار پاکستان سے گر کر چھلانگ لگا دی, کیا فائدہ ہوگا اس سے, اس نے تو شادی کری لینی جس نے کرنی ہے, لیکن تم تو اپنی جان سے گئے. ارے بھائی نہیں ملی, اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر ہوگی ہمارے لیے. تو اس لیے اپنی پسند اور ناپسند پر مت جاؤ, بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کو کیا پسند, جو اللہ کو پسند ہو وہ پسند کر لو, انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہو. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کے بارے میں بھی احکام یہاں پر بیان فرمائے. یقیناً یہ جتنے بھی قمار ہیں سٹے ہیں یہ سب ناجائز اور حرام ہیں, جانتے سب ہیں لیکن دو اور چار دو کے چار بنانے کے چکر میں ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی جو پرائز بونڈ ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یاد رکھیے کہ اس کا خریدنا جائز ہے لیکن اس پر جو انعام ملتا ہے وہ حاصل کرنا جائز نہیں. بعض مختلف طریقوں سے لاکھوں جو ہے بانڈز لے کے رکھتے ہیں, ہر مہینے چیک کرتے رہتے ہیں کہ صاحب کوئی بانڈ پرچی نکلی کہ نہیں نکلی, نمبر نکلا کہ نہیں نکلا. بعض لوگ تو ملنگوں کے پاس جاتے ہیں جی پرچہ بتا دو نمبر کیا ہے. اللہ معاف کرے ہمارے یہاں تو ایسی توہم پرستی ہے کہ اگر آدھا ننگا پھر رہا تو کہتے ہیں آدھا ولی بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے, اور اگر پورا ننگا پھر رہا تو کہتے ہیں بہت بڑا ولی ہے, اور شریعت پہ جو چل رہا اس کو ولی سمجھتے ہی تیار نہیں. تو یہ ہماری جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ معاف کرے بس وہم توہم پرستی, اور وہ جس کو آپ ولی سمجھ رہے ہو وہ ایسا ناپاک ہوتا ہے کہ شاید سال سال سے نہایا بھی نہیں, بالوں پر اس کے ایسی مٹی اٹی ہوئی ہوتی ہے جمے ہوئے ہوتے ہیں, اور صاف کپڑے اور جسم سے بھی ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے, نہ نماز نہ روزہ بچارہ. وہ بعض لوگ تو واقعتاً پاگل سے ہوتے ہیں, تو چلو وہ تو وہ جانے اللہ میاں جانے, لیکن ہمیں ایسے آدمی کی تقلید کرنے سے منع کیا شریعت. ہم تو ہوش و حواس میں ہیں, اگر وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو ٹھیک ہے برا مت کہو, گالی مت دو, میں ہی نہیں کہتا کہ ان کو برا بھلا کہو, ان کا تو کوئی قصور نہیں, اگر واقعتاً وہ مجنون ہے دیوانے ہیں یا اپنے حال میں نہیں ہے تو آپ ان کے پیچھے کیوں لگتے ہو بھائی؟ آپ تو ایسوں کو پیچھے لگیے جو آپ کو شریعت کے احکام بتلائے. وہ بےچارا تو خود شریعت پہ عمل نہیں کر رہا تو تمہیں کیا شریعت کا راستہ بتائے گا؟ تو اس لیے ایسی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے. البتہ کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو حقیر سمجھو. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون جو ہے وہ بہتر ہے، کون ہم سے اچھا ہے. اپنے سے ہر ایک کو اچھا سمجھو اور اپنے آپ کو کمتر سمجھو. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جوا سٹا اور اسی طریقے سے ان کے احکام بیان فرمائے، اور ساتھ میں شراب کے تفصیلی احکام انشاءاللہ میں آگے آیت آئے گی اس میں بیان ہوں گے. اس لیے کہ شراب بتدریج حرام ہوئی ہے، ایک دم اللہ نے حکم نہیں دے دیا کہ بس آج سے مت پیو، بلکہ آہستہ آہستہ. اس لیے کہ بعض لوگ عادی ہوتے ہیں، فوراً نہیں چھوڑ سکتے، تو آہستہ آہستہ بتدریج ان کو یہ اس پر اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے. اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے اس میں یہ دیکھو جو ضرورت سے زائد ہو خرچ کرو. اپنی اولاد کا حق مار کر، یعنی اپنی اولاد کو تو تم ان کی ذمہ داریاں تو پوری نہیں کر رہے، اپنی بیوی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اور لوگوں کو جو صدقات اور بانٹتے پھر رہے، ایسا نہیں. بلکہ جو اہل حق ہیں ان کا حق ادا کرو، اپنے عزیز رشتہ دار ان سب کے حقوق ادا کرو. اب اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اب دوسرے لوگوں کو بھی دو، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کسی کا حق مار کے کسی کو دینا یہ صحیح نہیں. کوئی آدمی دینے پہ آ رہا ہے تو بیوی کو تو خوب دے رہا ہے جناب، کپڑوں پہ کپڑے بنا رہا ہے، ماں کے پاس ایک سوٹ بھی نہیں بیچاری کے پاس. یہ زیادتی نہ کرو. ماں کا اپنی جگہ حق ہے، بیوی کا اپنی جگہ حق ہے. ہر ایک کے حقوق کو سمجھو اور ہر ایک کا حق ادا کرو. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی زیادتی نہ کریں کہ لڑکے کو مجبور کریں کہ صاحب بس صرف ہم ہی ہم ہیں، اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرو. تو یہ بھی زیادتی کی بات. بہت سے احکام بیچ میں ہیں لیکن تفصیل طلب ہے. ایک مسئلہ یہاں پر طلاق کا آ گیا، اس کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے طلاق مرتان، طلاقیں دو ہی ہیں، یعنی ایسی طلاقیں کہ جن کے بعد رجوع کر سکتا ہو وہ صرف دو ہیں. یعنی ایک دفعہ طلاق دی تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ طلاق دی عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اس کے بعد تیسری طلاق دے دی اب رجوع نہیں کر سکتا، اب اس کے اوپر بالکل حرام ہو گئی. بعض لوگ ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ شرعی اعتبار سے چاروں اماموں کے نزدیک، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں رحمہ اللہ، یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چونکہ اس مسئلے میں لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور تینوں طلاقیں غصے میں آگے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب کیا کروں، غصے میں تھا میں نے طلاق دے دی. ارے محبت اور پیار سے بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے کہ بہت اچھی لگ رہی بیوی کہے کہ آج تجھے تین طلاق؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا. ہمیشہ غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں طلاق دی جاتی ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام کرو کہ ایک تو طلاق کے مسائل سیکھو، اور یہ تین گولیاں بیک وقت طلاق 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 مت جاری کر دو. اور اگر کر دی ہے تو اب شریعت کے حکم پر پھر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ. تین دفعہ جب ایک مجلس میں بھی کہہ دیا تو حرام. پہلے لوگ اس کو مذاق بناتے تھے، سو سو مرتبہ کہتے تھے طلاق اور اس کے بعد رجوع کر لیا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو سمجھا، اور ان صحابہ کے درمیان جو بڑے فقی صحابہ تھے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے، طلاق دیتے ہیں جب بیچاری کی عدت گزرنے والی ہوتی ہے ختم، پھر رجوع کر لیتے ہیں، پھر طلاق دے دیتے ہیں، پھر رجوع کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں صاحب ہم نے تو طلاق رجی دی. تو سو سو مرتبہ طلاق دے دیتے، عورت کو بیچاری کو تکلیف کہ نہ چھوڑتا ہے اور نہ رکھتا ہے طریقے سے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آئندہ اگر کسی مجلس میں کسی آدمی نے تین طلاقیں دے دی تو وہ تینوں شمار ہوں گے. اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. اسی کو کہتے ہیں اجماع امت. اور اجماع امت سے مراد ہر عام آدمیوں کا اجماع نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ کرام جو اس زمانے کے متدین صحابہ کرام تھے، جو فقیہ تھے، ان کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا ان سب نے اس کی تحسین فرمائی اور اس کی تصویر فرمائی کہ ٹھیک. اور اس کے بعد اس قسم کے واقعات بھی ہوئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگرچہ آپ ناراض ہوئے، ایک صاحب نے غالباً عمر نام تھا ان کا، انہوں نے تین طلاقیں دے دی، آپ ناراض ہوئے لیکن آپ نے اس کو نافذ فرمایا. یہ نہیں کہا کہ بھائی تین طلاق رجی پھر سے اپنی بیوی کو بٹھا لو گھر میں. آج اس مسئلے میں بڑی کوتاہی ہو رہی. عام طور پر اہل سنت والجماعت حنفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہوتے ہیں، اور تین تین کیا تیس تیس طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں اور پھر بیوی کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں. مجھ سے بعض اوقات مسائل کے سلسلے میں بعض خواتین معلوم کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں شوہر تو ہر تیسرے دن طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے اتنی طلاق نہیں ہوئی. تو الحیاس بلّہ یہ کوتاہی اس قدر ہے کہ شرعی احکام میں ہم جو ہے وہ دخل دیتے ہیں، اور بعض ظالم یہ کرتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ بھائی فقہ احناف سے متعلق کہیں مسئلہ جو ہے وہ نہیں مزہ نہیں آ رہا، اب پتہ چلا کہ وہ دوسرے مسلک والوں کے پاس چلے گئے، اور جناب پتہ چلا کہ جی وہاں سے مسئلہ لے کے آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں رکھو، یہ بھی خوش ہو گیا. حالانکہ چلو اگر تم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن اب تک تم کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ اسی کو تو خواہش نفسانی کہتے ہیں کہ اپنی خواہش نفسانی پر ہم عمل کر رہے ہیں. یاد رکھیے ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر نکاح، طلاق سے متعلق، ولادت سے متعلق، دودھ پلانے سے متعلق یعنی رضاعت سے متعلق احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اسی طرح دیکھیں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نکاح جب انسان کرتا ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے گھر میں جاتا ہے، یعنی لڑکی والوں کے گھر، لڑکے والے بڑے اچھے طریقے سے جاتا ہے کہ جی ہمیں، ہم نے آپ کے آگے دامن پھیلا دیا، ہم آپ کی لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے معاملہ خوش اسلوبی سے طے کرتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں تو ایسے بری طریقے سے چھوڑتے ہیں کہ پوچھو مت. اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. یہ ایک معاملے کی بات ہے بھائی، جب تم نے نکاح کیا تھا اچھے طریقے سے کیا، اب اگر تم چھوڑ رہے ہو تب بھی تم اچھے طریقے سے چھوڑو، یعنی اس کو جب چھوڑ رہے ہو تو اس کو دو چار جوڑے بھی دو، کچھ پیسے بھی دو، کچھ روپیہ بھی دو، تاکہ جب وہ جائے تو تمہارا احترام اس کے دل میں پھر بھی باقی رہے کہ لوگ اچھے ہیں، ٹھیک ہے ہماری بن نہیں سکی، ہماری آپس میں نبھ نہیں سکی، لیکن کم از کم چھوڑا اچھی طریقے سے. تو قرآن مجید میں اس کو اللہ نے بیان بھی فرمایا کہ رکھنا ہو تو اچھی طرح سے رکھو، زیادتی مت کرو اس کے ساتھ، اور اگر تم نہیں رکھ سکتے، چھوڑنا ہی چاہتے ہو، تو اس چھوڑنے کو بھی طریقے سے چھوڑو، ایسے نہیں کہ بری طرح سے چھوڑ دو. اب دیکھیں شریعت نے تو تفصیل اس کی بیان کی، انشاءاللہ پانچویں بارے میں اس کو عرض کروں گا اللہ نے چاہا تو. اسی طریقے سے آگے باقی دیگر احکام ہیں. تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے، میں سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، سود سے متعلق جو حکم بیان فرمایا ہے کہ سودی لین دین مت کرو، کیونکہ اہم چیز ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس پیسہ تو ہے لیکن ہم دیں کس کو، اگر کسی کو دیتے ہیں انفرادی طور پر لے کے بھاگ جاتا ہے، بینک میں رکھواتے ہیں تو پھر وہ سودی معاملہ ہوتا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ بہرحال سودی لین دین تو جائز نہیں ہے، وہ تو ناجائز اور حرامی ہوگا، اس لیے اس سے تو گریز کرنا چاہیے. اور کوئی تدبیر ہے؟ ہم تو صرف مسئلہ ہی بتا سکتے ہیں. اب میں اگر کہوں کہ صاحب فلاں کے پاس رکھوا دو اور لے کے بھاگ گیا تو میرے سر پہ آ جائے کہ آپ نے کہا تھا جی فلاں کو دے دو، اور اس کو دے دیے تو وہ تو لے کے بھاگ گیا. اب کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا. بعض اوقات ایک آدمی چالیس چالیس سال سے بازار میں بیٹھ رہا ہے لیکن کروڑوں روپے لے کے بھاگ جاتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے بازار کے اندر، لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے کے بھاگ گئے صاحب، اچھے خاصا کام کرتے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ بھئی چیز دکان بھی ہے مکان بھی ہے، لیکن وہ خاموشی سے چپ کے چپ کے اندر سودا کر لیتا ہے، اور جب جمع ہو گئے تو بعدوں کا دکان بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کہتا دکان تو دس لاکھ کی اور دس کروڑ روپئے پاس آ گئے، اس لیے دکان بھی چھوڑ دیتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ لین دین سودی یہ جائز نہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، یعنی اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو وہ اس طرح سے ہوں گے جیسے پاگل مجنون دیوانے ہوتے ہیں، یعنی کسی کے اوپر اگر جن آ جائے اور اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت اس کی ہوگی. یتخبطه الشیطان من المس، یعنی شیطان نے چھو کر جس کو پاگل کر دیا ہو تو وہ پاگل ہونے کی حالت میں اٹھے گا. اور اہل ایمان کس طرح سے اٹھیں گے؟ کل میں طیبہ پڑھتے وہ اٹھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بتائیے کون سی حالت اچھی ہے، پاگلوں کی طرح اٹھنا اچھا ہے شیطان کی طرح، یا پھر کل میں طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھیں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ کیوں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قالوا انما البیع مثل الربا، بھائی خرید و فروخت یہ بھی تو جو ہے وہ سود کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے بیع کو خرید و فروخت کو تو جائز قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے سودی لین دین اس سے بچنا چاہیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی آدمی سود کے کاروبار کو نہیں چھوڑتا، بعض لوگ کرتے ہیں جانتے بوجھتے کرتے ہیں، کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، مجھے اوپر کتنے دو گے، اس طرح سے اگر وہ طے کر لیتا کہ ٹھیک ہے بھی 1,00,000 میں لے رہا ہوں اور دوں گا 1,10,000، یہ ناجائز حرام. البتہ اگر معاملہ اس طرح سے طے نہیں کیا اور کسی کو ضرورت پڑ گئی قرض کی، آپ نے دے دیا اور اس نے اس قرض سے اپنا کام چلایا، بعد میں قرض واپس کیا تو واپس کرنے پر اس نے 1,10,000 کی بجائے 1,25,000 دے دیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر طے نہیں کیا تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے طور پر، یعنی اس کا دل خوش ہوا کہ اس بیچارے نے 2 سال کے لیے مجھے قرضہ دے دیا، 3 سال تک میں نے اس سے کام چلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اب اس کا اصل بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے لیکن میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کی اشکشوئی کر دوں کہ چلو بجائے 1,00,000 کے میں 1,25,000 دے دوں، تو وہ ایک الگ بات. لیکن اگر یہ بھی رسم بن جائے، عام لوگ اسی طرح سے، یعنی اس کی وہ ہو جائے کہ بھائی 1,00,000 کے 1,25,000 ہی ملتے ہیں، بعض لوگ اس طرح سے بھی طے کر لیتے ہیں، تو پھر جائز نہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے تراویح سنانے پر اجرت لینا جائز نہیں. بعض لوگ ختم قرآن مجید جب ہوتا ہے تو حافظ صاحب کو جوڑے اور یعنی انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ جو دیے جاتے ہیں وہ ایک طرح سے اجرت ہوتی، وہ جائز نہیں. اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب میں نے تو طے ہی نہیں کیا، لیکن چونکہ معروف یہی ہے اس طرح سے ہوتا ہے، اس لیے اگر اس معروف کی بنیاد پر بھی کوئی لے گا تب بھی جائز ہے. اور ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے طور پر خوشی سے دے رہا، کوئی لین دین نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز. لیکن آج کل مساجد میں جو کچھ ہوتا ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 23-24 سال مجھے ہو گئے تقریباً یہاں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں اس قسم کے کوئی کام نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز. ہمارے اللہ کا شکر ہے اب تک یہ بھی اللہ کا احسان ہے، جو سامع ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ آج تک کبھی ایک ٹیڑی پیسہ بھی لین دین کا معاملہ نہیں ہوتا، نہ چوری چھپے نہ جان سب کے سامنے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ. ورنہ ایک صاحب میرے پاس آئے تو کسی نے کسی حافظ صاحب کو کہا تھا کہ بھائی تیرا ہمارے یہاں تراوی سنا دینا، اس نے تراوی سنا دی. انہوں نے غالباً ان کو کچھ جوڑے ووڑے بھی دیے، 5,000-6,000 روپے بھی دیے، تو وہ پہنچ گئے دوسرے دن کے جی تو بہت کم دیے آپ نے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، انہوں نے میرا نام لیا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں جا کے، اگر وہ کہیں گے تو میں اور دے دوں گا. تو خیر اس کو پتا تھا میرا، تو کہنے لگا نہیں ان سے مت جانا، بس ٹھیک ہے جو آپ نے دے دیا صحیح. لیکن انہوں نے آ کے بہرحال مجھے بتایا، تو میں نے کسی طریقے سے ان کے گھر میں یہ بات پہنچائی کہ بھائی یہ طریقہ تو جائز نہیں ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، اس سے دین بھی بدنام ہوتا ہے اور صحیح نہیں. تو یہ بات ایسی ہے کہ بعض لوگوں نے مزاج بنا رکھا ہے، ان کے گھر والی نگاہ تو ہمارا حق ہے، کتنی محنت بھی تو کرتے ہیں، تو الحاظ باللہ یہ جائز نہیں ہے. غلطی جس کی بھی ہو وہ غلط غلطی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کروں تو صحیح آپ کریں تو غلط، جو غلط ہے وہ غلط ہے، میرے لیے بھی غلط ہے آپ کے لیے بھی غلط. تو بہرحال سودی لین دین کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی آدمی باز نہیں آتا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے کا اعلان جنگ سن لے کہ ہم سے پھر تمہاری کھلم کھلا جنگ. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر اللہ تعالیٰ کسی سے جنگ کرے تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور فتح یاب ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اس لیے ایسے کام سے بچنا چاہیے، سودی لین دین سے بچنا چاہیے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے یہاں مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن غلطی سے بےچارے سودی لین دین میں پھنس گئے، ان کی دکانیں بک گئی، ان کے مکان بک گئے، لیکن سودی قرضہ ادا نہیں ہوا، وہ قرض ادا نہیں کر سکے، سود چڑھتا چلا گیا، 10,00,000 لیے تو پتہ چلا اب کروڑ بن گئے، جان کا عذاب ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر جو بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے سیاستدان یہ قرضے لے لیتے ہیں تو وہ تو بینک بھی معاف کر دیتا ہے، حکومت بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن غریب آدمی اگر اپنی ضرورت کے لیے لے تو اول تو اس کے لیے بھی 10,000-20,000 رشوت دینی پڑتی ہے، پھر جو اس کو مل جائے تو اس کے لیے بھی مصائب کا سامنا ہے کہ وہ تھوڑا سا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ لی تھی بکری بھینس بن گئی، اٹھائی نہیں جاتی سر پہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر پورے طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے لیے بھی خاص طور پر دعا فرما، یہ گلا میرا بالکل بند ہے، خراب ہے، یا آپ حضرات کی برکتوں سے بس اس وقت جو ہے وہ تراوی بھی اللہ تعالیٰ سنوا دیتے ہیں کسی طرح سے، اور بیان بھی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ عافیت نصیب فرما دے، اور جو گلے کی بیماری ہے، تکلیف ہے، اس کو دور فرما دے. اسی طرح سے آپ حضرات میں سے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ جو حضرات بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرمائے. اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین اسلام پر پورے طور پر قائم و دائم رکھ، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.